ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، عرصہ دراز کے بعد آپ سے خطاب ہو رہا ہے، تقریباً سوا ڈیڑھ مہینہ مختلف ملکوں کے سفروں میں گزرا، ازبکستان اور تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمز، خوارزم، پھر انگلینڈ کے سارے شہروں میں، اسکاٹ لینڈ میں مشغولیت بہت رہی، کام ان تمام ملکوں میں بڑا ہو رہا ہے الحمدللہ. اب تو ہمیں اپنے ملک کی پڑی ہوئی ہے، ہمارے ملک کی حالت تشویشناک بن گئی ہے مختلف وجوہ سے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمارے وطن کی، ملک کی. قربانی کا زمانہ آ گیا ہے، عید الاضحیٰ کا دور ہے، یہ عشرے ذی الحجہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، عید الاضحیٰ کو ملا کر. حدیث میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور زمانہ نہیں. عام طور سے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. رمضان کی اہمیت تو الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ رمضان کا زمانہ بھی اس سے اونچے درجے کا نہیں ہے عبادت کے لیے، تو رمضان کی برابر ہے، بہت بڑا عظیم الشان اجر و ثواب کا کام ہے اس زمانے میں عبادت. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عشرے ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کی برابر ہے، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کی برابر ہے، اور ایک رات کو جاگنا شب قدر میں جاگنے کی برابر ہے، اور خاص طور سے یوم عرفہ جو عرب 9 تاریخ کو آ رہی ہے، آج 7 ذی الحجہ ہے، پرسوں اتوار کو 9 ذی الحجہ ہوگی، یہ عرفہ کا دن ہوگا. اس دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. بہت عظیم الشان دن شب و روز ہیں، ان کی بہت قدر کرنی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک خاص عبادت اور رکھی ہے، تو کسی اور سال میں کسی اور زمانے میں نہیں ہوتی، اور وہ قربانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی تھی. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو لوگوں نے کہا کہ پچھلے انبیاء پر جو قربانی تھی اس میں اس کا پتہ لگانا کہ قربانی قبول ہو گئی یا نہیں آسمانی بجلی سے ہوتا تھا, یہ واقعہ ہے. جانور ذبح کر کے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا, اور اگر قبول ہو گئی ہے وہ قربانی تو آسمان سے بجلی آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی, تو لوگ خوش ہو جاتے تھے کہ قربانی ہو گئی. تمام شریعتوں میں ایسا ہی تھا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, آپ کی بدولت ہماری آپ کی امت کو یہ انعام ملا کہ قربانی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت ہو گئی. تو کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی قربانی لا کر دکھاؤ جس کو آگ کھا لے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نبی برحق ہو, لیکن اللہ نے اس کو منظور نہیں کیا اور اس امت کو نوازا گیا قربانی کے گوشت سے. یہ کتنی نعمت کی بات ہو گئی, ورنہ اگر قربانی کے گوشت کی اجازت نہ ہوتی تو بقرعید میں کوئی مزہ ہی نہ آتا. اب تو قربانی کے جانوروں سے, جانور کے خریدنے کے وقت سے بچوں کی خوشیوں کا کوئی تومار ہوتا ہے. بچے خوش ہوتے ہیں, بڑے بھی خوش ہوتے ہیں, جانوروں کو کھلاتے ہیں, پالتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو بہت پہلے سے جانور خریدتے تھے, ان کو خوب کھلاتے تھے, پلاتے تھے, تاکہ خوب اچھا صحت مند جانور قربان کریں. جتنا اچھا جانور قربان کیا جائے گا اتنا ہی ثواب بھی ہوگا, بشرطے کہ دکھاوا مقصود نہ ہو. یہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ جانور گائے خریدی گئی, اخبار میں اشتہار آ گیا کہ 1,00,000 روپے کی گائے خریدی گئی ہے, اور نمائش ہو رہی, فوٹو اتر رہے ہیں اس کی. یہ صرف طریقہ نہیں, اللہ قربانی کا یہ طریقہ نہیں ہے. قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگر دکھاوا مقصود نہ ہو تو جانور جتنا اچھا ہو قربانی کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اور آسانی یہ کر دی کہ ایک گائے میں 7 آدمی, ایک اونٹ میں 7 آدمی کی قربانی ہو جاتی ہے, اور بکرا, بکری, مینڈا, مینڈی, اور بھیڑ, اور بھیڑ, مینڈا اور بھیڑ, یہ سب کے سب ایک آدمی کی طرح ہو سکتے ہیں, اور گائے میں اور اونٹ میں 7 آدمیوں کے اس سے ہو سکتے ہیں. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے غریب لوگ جن کو سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا, قربانی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی گوشت وافر مقدار میں پہنچا دیتے ہیں. بڑی برکتیں ہیں اس کی, اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے. اس کی خاص عبادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 9 تاریخ کو ذی‌الحجہ کی, اب کے 9 تاریخ آ رہی ہے, عرفے کا دن ہوگا اتوار کو, 9 تاریخ کی صبح سے فجر کے وقت سے قربانی کے 3 دن گزارنے کے بعد 4th دن تک, 13th ذی‌الحجہ تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. ہر فرد نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اس کو ابھی سے یاد کر لیا جائے. عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں, مرد بلند آواز سے پڑھیں, متوسط درجے کی آواز سے, بہت زیادہ پکار کے بھی نہیں. جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھی جائے گی. اکیلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے فرض, تب بھی پڑھی جائے گی. فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی سب سے پہلا ذکر یہ ہے کہ لبئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب قربانی کے نماز عید الاضحیٰ کے لیے جانے لگیں تو راستے میں بھی یہ تکبیر پڑھتے جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, درمیانی بلند آواز سے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. اللہ تعالی ہمیں عید الاضحیٰ آسان کر دے اور خوشیوں کے عید الاضحیٰ بنا دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, عید مبارک کر دے اس عید الاضحیٰ کو. لیکن اب پورے عالم اسلام کا جو حال ہے ہمارے سامنے ہے, اسل پٹل ہے مسلمانوں کا, سارے مسلمان سارے ممالک میں کفار نے مشرکین نے ایکا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو دباؤ. آپ اس میں چاہے ان کا کتنا بھی اختلاف ہو لیکن اس پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو مارو مسلمانوں کو دباؤ, کیونکہ سب سے بڑی طاقت اسلام ہے ان کے نزدیک. ان کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی طاقت اسلام ہے, وہ اسلام کے اصلیہ نہیں ایمان ان کی طاقت ہے, ایمان ان کی طاقت ہے. ہمارے فوج کے ایک ذمہ دار افسر چند روز پہلے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے میں اور ان کی فوجوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, وہ موت سے ڈرتے ہیں ہم موت سے کھیلتے ہیں, ہم تو ہمیں تو شہادت کا شوق ہے. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ تمہاری شہادت جو ہے نا اس نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو تمہارا بیڑا غرق ہو کر ہی رہے گا, جو قوم مرنا نہیں جانتی وہ کسی کو مار نہیں سکتی, ہم الحمدللہ مرنا جانتے ہیں تو مارنے کے لیے بھی تیار ہیں. بھارت اب اپنی تیز تراریاں دکھا رہا ہے, اس نے سوچا کہ پاکستان طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہے اور بلا شبہ گرفتار ہے. معاشی حالات ہمارے بدتر ہو گئے ہیں, تجارتی حالات صنعتی حالات سیاسی حالات عدالتی حالات. عدالتیں آپ اس میں لڑ رہی ہیں, عدالتیں ایک دوسرے کو برا کہہ رہی ہیں, وزیر ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں, سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. اختلاف ہی اختلاف ہے, اختلاف ہی اختلاف ہے. نام لیتے ہیں مکاتب فرقہ وارانہ اختلافات کا لوگ, کہ دیوبندی بریلوی اور شیعہ سنی اہل حدیث یہ فرقے ہیں, ان فرقوں سے زیادہ تو اختلافات ان کے اندر ہیں. آپ اس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں, پورا سال اخبار اٹھا کر دیکھیے ساری انہیں کی لڑائی سے بھرا پڑا تھا. دیوبندی بریلوی کا جھگڑا کوئی اخبار میں نظر نہیں آتا, شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں آتا. اور ایک بات میں کہہ دوں, اگر جہاد شروع کر دیں گے دیوبندی بریلوی کے جھگڑے تو فوراً ختم ہو جائیں گے, پہلے دن سے ختم ہو جائیں گے. جہاد کی ایک خاصیت یہ ہے جب جہاد شروع ہوتا ہے تو مسلمان متحد ہو جاتے ہیں, پرانی دشمنیاں بھی بھول جاتے ہیں. 1965 کا جہاد جب ہوا انڈیا نے اپنی بھرپور طاقت استعمال کی تھی, اس کا منصوبہ پاکستان کو ختم کر دینے کا تھا اور پہلے ہی دن لاہور پر قبضہ کرنے کا پروگرام تھا, اور اتنا پکا اس کا انتظام کیا تھا انہوں نے کہ صبح کو بی بی سی ریڈیو نے لندن کے یہ خبر نشر کر دی کہ لاہور پر انڈین فوج کا قبضہ ہو گیا ہے. وہاں کے جم خانہ کلب میں چائے کی دعوت نامے جاری کر دیے تھے انڈیا کے کمانڈر ان چیف نے, ان کو یقین تھا کہ ہم دشمن قبضہ کر لیں گے. لیکن مسلمان کو جب جہاد کے لیے للکارا جاتا ہے, ایوب خان نے تقریر کی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی تقریر ہے, واحد تقریر ہے ایسی بلبلہ انگیز مومنانہ, اور اس نے صاف کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ کے لیے بڑھو اور دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو. اور اہل لاہور کو بڑا چیلنج انہوں نے کیا ہے, تمہارا امتحان ہے, بڑھ کر لڑو اور تباہ کرو ان کو. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فضائیہ نے ہماری بحریہ نے ہماری آرمی نے وہ جوہر دکھائے اس رات کے کہ 17 دن تک الحمدللہ ان کو شکست فاش ہوئی, بدترین شکست ہوئی ان کو, تباہی پھیلی ان کے اندر, لیکن ہمارے فوجیوں نے اپنی جانیں قربان کی, بڑے بڑے شہداء کے نام آج بھی ان کے معلوم ہیں. اور سارا اتفاق ہو گیا, اتحاد ہو گیا. آج اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی, ہم نہیں کہتے کہ اعلان کر دو جنگ کا, لیکن اگر ہماری حکومت فوج حکومت کا اعلان جہاد کر دے, ہماری فوج اعلان جہاد کر دے, انشاءاللہ ہم سارے اختلافات بھلا کر پاکستانی جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر جہاد کریں گے, اور ہم بھی اپنی قوم سے کہیں گے کہ جہاد میں شریک ہو جاؤ, اور پھر انشاءاللہ دنیا ہمارے اس فوج جہاد کی برکات کا مشاہدہ بھی کر لے گی. جب جہاد جہاد کی طرح ہوتا ہے, اللہ کے لیے ہوتا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹھہرتی نہیں ہے. پوری تاریخ اسلام میں آج 1500 سال ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو کبھی شکست فاش طاقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئی, اسلحہ کی کمی کی وجہ سے نہیں, اسلحہ ہمارے کم رہے ہیں, طاقت ہماری کم رہی ہے, تعداد ہماری کم رہی ہے, لیکن فتح ہماری ہوئی ہے. اگر کبھی شکست ہوئی ہے کہیں, تو مسلمانوں کے باہمی اختلاف سے. دشمن کو یہ حربہ معلوم ہے, وہ ایسے موقعوں پر کوشش کرتا ہے کہ اختلافات پیدا ہوں مسلمانوں کے درمیان, اور اسلام نے مسلمانوں کا اختلاف کسی حالت برداشت نہیں کیا. خلاصہ یہ کہ ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور اتفاق و اتحاد بھی رکھنے کی پوری کوشش کریں, اور چوکنا رہیں. اگر جہاد ہو تو اس کے لیے تیاری بھی رہے, ابھی سے نیت کر لیں, ثواب ملے گا انشاءاللہ. ابھی سے نیت کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ, لیکن ہم نہیں کہتے کہ جنگ شروع کر دو. اگر بھارت نے کوشش کی, اس قسم کی حرکت کی, تو انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے جواب ہوگا, اور ہم سب ایک ساتھ ہوں گے, اللہ تعالی ایسا کر دے. بارش کی بھی پیشین گوئی ہے, اللہ تعالی باران رحمت بھیج دے, رحمتوں والی بارش بھیج دے. کراچی میں پانی کی قلت ہے, در حقیقت ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہمارے ملک میں حرام خوری, کام چوری کا رواج ہے. اب پانی کے سلسلے میں یہ جو مافیا چلی آ رہی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹینکر مافیا. اب اس حکومت جو ہے ٹینکر مافیا کی ہے, پاکستان کی حکومت نہیں ہے, اور واٹر بورڈ کی کوئی حکومت نہیں ہے, صبح کی حکومت کی کوئی حکومت نہیں. اب تو پانی سارا کا سارا ٹینکر مافیا کے قبضے میں ہے. لاکھوں, پچھلے سال دارالعلوم میں 1 کروڑ روپیہ کا پانی خریدا گیا ہے, 1 کروڑ روپیہ کا پانی خریدا گیا ہے, اسی ٹینکر مافیا سے خریدنے پر مجبور ہے. تقریباً پوری کراچی میں پانی پر قبضہ ٹینکر مافیا کا ہے, اور وہ منہ مالے مونگے پیسے مانگ رہے ہیں, لیکن حرام کھا رہے ہیں. حکام راضی ہیں اس پر, اس کو روکتے نہیں, شرم نہیں آتی. نتیجہ یہ ہے کہ ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں. پانی کی بارش ہو رہی ہے, پانی کی قلت ہے. کیریا کے ہمارے عزیز ہیں, میں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کہ بجلی کا حال تو اب کچھ ٹھیک ہوا ہے, لیکن پانی کی قلت ہے, بارشوں میں پانی کی قلت ہوئی. یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور رزق کو حلال کریں, حرام نہ ہونا, رزق حلال کا اہتمام کر لیں. حرام رزق سے تباہی پھیلتی ہے, بربادی آتی ہے. توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ہمیشہ حرام خوری سے بچیں گے, اور کام چوری سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.